السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی شعبے میں بڑھتے ہوئے تعاون پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
مانسون میں معمول سے 10-20% زائد بارشیں ہو سکتی ہیں، آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کا انتباہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سینٹ کے اراکین کی طرف سے غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں،
2 فلسطینیوں کی جانب سے فائرنگ کے بعد اسرائیل نے 83,000 فلسطینیوں کے سفری اجازت نامے منسوخ کر دیے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان نے بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے درپیش خطرات کے بارے میں اپنی تشویش سے بین الاقوامی برادری کو آگاہ کرے گا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی شعبے میں بڑھتے ہوئے تعاون پر ان کے ملک کو تشویش ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز بریفنگ میں سرتاج عزیز نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا،
جیسے میں نے اپنی جواب میں پہلے کہا کہ ہمیں تشویش تو ہے کہ اگر ہندوستان اور امریکہ کے ڈیفینس تعلقات جو ہیں وہ اتنے بڑھیں گے کہ اس میں ہمارا جو ریجنل بیلنس ہے، اسٹریٹجک بھی اور کنونشنل بھی، وہ بڑھے گا، تو ہمیں، اور اس تشویش کو ہم تمام دنیا سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت تو کرنا ہے۔ وہ ہندوستان کی، جیسے میں نے، امریکہ کے اپنے پرائیورٹیز ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی پرائیورٹیز کے مطابق جو کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں اسے تو آپ نہیں روک سکتے، لیکن ہمیں اپنا جو کاؤنٹ اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے۔
واضح رہے کہ رواں ہفتے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا، جہاں دیگر شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دفاعی شعبے میں بھی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے دور میں اگرچہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی اور دو طرفہ اسٹریٹجک مذاکرات بھی جاری ہیں، تاہم ان کا ملک سمجھتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی سلامتی کی ضروریات کو بھی دیکھنا چاہیے۔
یہ جو ایک ایشو ہے کہ ہماری سیکیورٹی کو وہ اتنی اہمیت دیں جتنی کہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ امبیلنس ہمارا ہوگا انڈیا کے ساتھ، کنونشنل اور اسٹریٹجک امبیلنس، تو اس میں یہاں کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے اور ہمارے تعلقات کا بھی، تو یہ ہم بار بار ان کو احساس دلاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کو خود حفاظت کرنا ہے، لیکن ہم دوسرے ممالک سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کام اس میں مشکل نہ کریں، اس کو امبیلنس کو زیادہ کر کے۔
سرتاج عزیز نے ایک مرتبہ پھر گزشتہ ماہ پاکستان کی حدود میں ہونے والے ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کو دھچکا لگا۔
ڈرون اٹیک جو ہوا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری سوورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے، بلکہ ہمارا جو امریکہ سے ٹرسٹ کا ریلیشن شپ تھا، جو اس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کو ڈیمیج کیا ہے، اور تیسرا جو پیس پروسیس تھا افغانستان کو، اس کو انڈرمائن کیا ہے۔ تو یہ ہم انہیں کنوے کریں گے، کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی دور رس ہوں گے، تو اس میں ہماری جو ریسپونسو اسٹریٹجی ہے وہ ہم اس پہ ممالک کنسلٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس بھی دلا رہے ہیں کہ یہ ہمیں ابھی تک، سچی بات ہے، یہ نہیں معلوم ہوا کہ کیا ان کے آبجیکٹیو تھے اور کیا اس سے حاصل ہوگا۔ نگیٹو چیزیں سر نظر آ رہی ہیں، پازیٹیو ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی۔
21 مئی کو بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ وہ اس دورے کے دوران امریکی عہدیداروں کو موجودہ حالات میں اپنے ملک کے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں ایک اور خاتون کو زندہ جلائے جانے کے واقعے کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں کے سینیٹروں نے غیرت کے نام پر حالیہ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے جرائم کو ختم کرنے کے لیے قانون کو مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ عشرت سلیم مزید تفصیلات کے ساتھ۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں جمعرات کو حکومت اور حزب اختلاف نے متفقہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ غیرت کے نام پر عورتوں کے قتل کے واقعات کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ یہ مطالبہ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پسند کی شادی کرنے پر ایک لڑکی کو زندہ جلائے جانے کے واقعے کے بعد کیا گیا۔ بدھ کو زینت نامی 18 سالہ لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر مبینہ طور پر اس کی والدہ نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کی صبح مقتولہ لڑکی کی تدفین کر دی گئی، جس میں اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے شرکت نہیں کی۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں 3 مختلف واقعات میں خواتین کو جلایا گیا ہے، جس کے بعد سینٹ میں اس مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے ان واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق سے کہا کہ وہ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے قانون سازی پر کام کرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے کہا کہ اسلام میں بھی کسی کو زندہ جلانا ممنوع ہے، اور آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے عورتوں کے خلاف تشدد سے متعلق قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ قائد حزب اختلاف اعتزاز احسن نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل ہونے والی عورتوں کے ورثاء کو قانون میں اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قاتل کو معاف کر سکیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی سابق چیئر پرسن خاور ممتاز نے بتایا کہ عموماً ایسے واقعات میں متاثرہ عورتوں کے گھر والے خود ملوث ہوتے ہیں، اور قصاص اور دیت کے قانون کے تحت ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو معاف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ صرف قانون سازی سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔
قانون سازی ہونا ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا میکانزم ہونا بھی سب سے زیادہ جو جس کی ضرورت ہے، جو میری نظر میں وہ پولیس ریفارمز کی ہے، جو پولیس کی انویسٹیگیشن کے طریقے اور ان کے پروسیکیوشن کے طریقے۔ جب آپ کیس کو خراب کر کے لے کے جاتے ہیں اور آپ قانون میں ہی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے جو مجرم ہے اس کو بچا سکے، تو پھر قانون تو پھر اس کا اطلاق نہیں ہوتا نا۔
اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کے خلاف بل کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروایا جائے۔ فرحت اللہ بابر نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون میں عورتوں کو جلانے سے متعلق خصوصی شکیں شامل کی جائیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں معمول سے تقریباً زیادہ بارشوں کے امکان کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے نے جمعرات کے روز کہا کہ شدید بارشوں کے نتیجے میں بعض علاقوں میں سیلاب بھی آ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں اس سال مانسون کے دوران معمول سے زیادہ بارشوں اور سیلابوں کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے زیر اہتمام جمعرات کو اسلام آباد میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام متعلقہ اداروں نے اس ضمن میں اپنی تیاری اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے موسم میں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور بلوچستان کے شمال مشرق میں معمول سے 10 سے 20% زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ دریاؤں کے قریبی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث ان آبی گزرگاہوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو سن 2010 سے تواتر کے ساتھ شدید سیلابوں کا سامنا رہا ہے، جس سے آبادی کا ایک بڑا حصہ متاثر ہونے کے علاوہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ سیلابوں کے باعث سڑکوں اور پلوں سمیت بنیادی ڈھانچہ متاثر ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں تک امداد کی فراہمی میں خلل کے ساتھ ساتھ ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ شاہراہوں کی تعمیر اور دیکھ بھال کے قومی ادارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے عہدیداروں نے کانفرنس کے دوران بتایا کہ شاہراہ کوراکرم، گلگت اسکردو، دیر چترال، راولپنڈی مری مظفر آباد اور مانسہرہ ناران شاہراہوں سے متعلق انتظامات کیے جا چکے ہیں، جبکہ ان سڑکوں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال اور نقصان کی صورت میں فوج کا انجینئرنگ کا شعبہ مستعدی سے اپنی کارروائی کرنے کے لیے چوکس ہوگا۔ مانسون کی بارشوں اور پھر گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے، جس سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں نے اپنے اپنے انتظامات سے کانفرنس کے شرکا کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خطرے والے علاقوں میں آبادی کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے قبل انتباہی پیغامات موبائل فون پر بھیجے جائیں تاکہ وہ چوکس رہیں۔ رواں سال کے اوائل میں بھی پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں غیر معمولی طور پر شدید بارشوں کی وجہ سے بھی درجنوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ رواں ماہ کے اوائل میں پشاور اور اسلام آباد میں شدید طوفانی ہوائیں 14 افراد کی ہلاکت کا سبب بنی تھیں۔ ماہرین موسموں کے اس غیر معمولی تغیر کو ماحولیاتی تبدیلی کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کو اس ضمن میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
صومالیہ میں افریقی یونین فورسز نے بتایا ہے کہ فوجیوں نے الشباب کے 100 سے زیادہ جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے، جنہوں نے جمعرات کے روز فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ شہریوں اور عہدیداروں نے بتایا کہ جنگجوؤں نے پہلے ایک کار بم دھماکہ کیا، اس کے بعد ہلگان گاؤں میں ایتھوپیا کے فوجی اڈے پر دھاوا بول دیا۔ افریقی یونین فورس ایم بی سوم کے ترجمان کرنل جوزف کیبٹ نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ ایتھوپین اور صومالی فورسز نے صبح سویرے ہونے والے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں 110 جنگجو مارے گئے۔ صومالی وزارت دفاع نے بتایا کہ 120 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جمعرات کی صبح عراق کے دارالحکومت بغداد میں دو کار بم دھماکوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایک کار بم دھماکہ مشرقی بغداد میں ایک تجارتی علاقے میں ہوا، جس میں کم از کم 15 افراد مارے گئے، جبکہ اس میں لگ بھگ 35 زخمی ہو گئے۔ ایک اور دھماکہ بغداد کے شمال میں واقع ملک کے سب سے بڑے فوجی اڈے میں ہوا، جس میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ دونوں دھماکوں کے مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے ہوئے۔ بغداد میں محکمہ صحت کے ایک عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ان دھماکوں کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی۔ بدھ کو بغداد میں ایک فوجی ترجمان نے کہا تھا کہ خلاف توقع عراقی فورسز کی طرف سے فلوجہ میں داعش کے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے باوجود عراقی دارالحکومت میں دھماکوں میں کمی نہیں ہوئی۔ فلوجہ کا قبضہ واپس حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کارروائیوں کے دوران عراقی فورسز کو داعش کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ اس سے قبل یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ فلوجہ سے نکلنے والے شہریوں کو داعش کے جنگجو گولیوں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے قریب ایک شاپنگ مارکیٹ میں دو فلسطینی حملہ‌آوروں کی فائرنگ سے 4 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل نے 83,000 فلسطینیوں کو رمضان کے لیے جاری کیے گئے سفری اجازت نامے معطل کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
فائرنگ کے یہ واقعات تل ابیب کے مرکز میں سرونا نامی مارکیٹ میں پیش آئے۔ یہ لوگوں کی خریداری اور کھانے پینے کی ایک مصروف جگہ ہے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے فوٹیجز میں فائرنگ کے نتیجے میں بچاؤ کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے ان حملوں کو ایک وحشیانہ جرم قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ،
criminal terrorists who don't value human life or willing to murder innocent.
یہ حملے ان جرائم پیشہ دہشت گردوں نے کیے ہیں جن کی نظر میں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے، جنہوں نے ایک کافی کی دکان میں بیٹھے ہوئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ میرے خیال میں شہریوں، پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بر وقت کارروائی سے ایک سنگین حادثے سے بچا جا سکا۔ ہم حملہ آوروں کو نشانہ بنانے اور لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے بعض ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نتن یاہو کے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ دونوں حملہ آور زیر حراست ہیں۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ کئی مہینوں میں تل ابیب میں پولیس اور اسرائیل شہریوں پر حملے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی ان حالیہ حملوں سے متعلق کوئی خفیہ معلومات دستیاب تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس یہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ حملہ آور کس طرح اس علاقے میں گھس آئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معصوم شہریوں کے خلاف ایک بزدلانہ دہشت گرد حملہ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شامی حکومت نے ملک کے محاصرے میں آئے ہوئے تمام کے تمام 19 علاقوں میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی منظوری دے دی ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ منظوری کا مطلب فراہمی نہیں ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ، شہناز نفیس۔
بشار الاسد کی حکومت نے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے پہلے بھی کئی بار اجازت دی ہے، اور کئی بار وہ اپنے وعدوں سے مکر گئی۔ چنانچہ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی میسٹورا نے محتاط انداز میں دمشق کی جانب سے منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔
There is a lot of actions that need to take place between an approval and delivery, including the possibility of not being stopped at the last moment at
منظوری اور عملاً امداد پہنچانے کے درمیان بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے، جس میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ آخری مرحلوں میں روڈ بلاک پر اسے روک نہ لیا جائے۔ اس میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ اس میں سے دوائیں نکال لی جائیں، اور یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ کسی خاص مرحلے پر یہ بھی پتہ چلے کہ جس مقدار میں امداد لے جائی جا رہی ہے اتنی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھے ڈھیمس چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم بات ہے کہ انسانی بنیادوں پر امداد درایا، ڈوما، کفرایا اور فواہ پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ محصور علاقے میں رہنے والے کوئی 6 لاکھ میں سے 2,70,000 تک امداد پہنچی ہے، جو کافی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ نے اسی صورت میں محصور علاقوں میں طیاروں کے ذریعے امداد گرانے کے ہنگامی منصوبے بنا رکھے ہیں جب یہ امداد زمینی راستوں سے پہنچانا ممکن نہ ہو۔ تعطل میں پڑی امن بات چیت کے لیے انہوں نے کہا کہ بین الشامی بات چیت کے تیسرے دور کے لیے ابھی وقت مناسب نہیں ہے، اور یہ کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو یہ بات چیت کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے 1 اگست کی تاریخ سوچ رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے داعش سے تعلق رکھنے والے 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو ملک کے دوسرے بڑے شہر میں رمضان کے مہینے میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان افراد کو ملک کے مرکزی جزیرے جاوا پر سواربایا کے علاقے میں بدھ کے روز گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے ترجمان بوائے رفلی امر کے مطابق عہدیداروں نے بم آتشی ہتھیار اور ایک خودکش جیکٹ قبضے میں لے لی ہے۔ امر کا کہنا تھا کہ داعش کی تعلیمات سے متاثر یہ افراد آنے والے ہفتوں میں عوامی مقامات اور حکومتی دفاتر پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سنیاکو جزائر کے قریب چین کے بحری جہاز کے سفر کے بعد جاپان نے چین کو متنبہ کرتے ہوئے اپنے علاقے کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے چند گھنٹوں بعد ہی چین نے اس کا جواب دیا۔ بحیرہ مشرقی چین میں سنکاکو جزائر پر دونوں ملکوں کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ بیجنگ میں وزارت دفاع نے کہا کہ یہ جزائر چینی علاقہ ہے اور چین کے بحری جہازوں کو ان پانیوں سے گزرنے کا حق ہے۔ جاپان کی وزارت خارجہ کے مطابق جاپان کے نائب وزیر خارجہ نے چین کے سفیر کو رات 2 بجے اس وقت طلب کیا جس وقت بحیرہ مشرقی چین میں پانیوں کی خلاف ورزی کا یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چین سے احتجاج کیا ہے۔ کابینہ کے چیف سیکرٹری نے ٹوکیو میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاپان سنکاکو جزائر کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا اور چینی جنگی جہاز کی جاپان کے علاقائی پانیوں کے قریب آمد ایک سنگین معاملہ ہے اور یک طرفہ طور پر کشیدگی میں اضافہ کرنے والا رویہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے 2 نمائندے محمود بارسلان ترکی کے شہر مدیت کے اس مقام پر ویڈیو شوٹ کر رہے تھے جہاں بدھ کے روز کار بم دھماکہ ہوا تھا، جب لوگوں کے گروہ نے اس سے عکس بندی کے پیشہ ورانہ فرائض بند کرنے کے لیے کہا۔ گروہ نے ارسلان کو مارا پیٹا اور ان کا کیمرہ توڑ دیا۔ انہیں سر اور جسم پر زخم آئے جنہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی کرد سروس کی نامہ نگار پتیس کمر بھی اس مقام پر بم دھماکے کا کوریج کر رہی تھی جب مرد حضرات پر مشتمل ایک گروہ ان کے قریب آیا اور مطالبہ کیا کہ وہ ویڈیو شوٹنگ بند کریں۔ انہوں نے انکار کیا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کے طور پر انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ اس پر ہجوم نے کمر کو پتھر مارے اور سر پر چوٹیں بھی آئیں جنہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد علی مرحوم کے جنازے میں شرکت کے لیے تقریباً 14,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ ان کی آخری رسومات کو ٹیلی ویژن اور آن لائن براہ راست نشر کیا گیا ہے۔ لوئی ویل کینٹکی کے آخری فریڈم ہال میں یہ رسومات دن کے وقت ادا کی گئیں جہاں 1960 میں محمد علی نے پہلی پروفیشنل باکسنگ فائٹ کی تھی۔ محمد علی باکسر کی امریکہ سے لے کر زائر تک دنیا کے دور دراز کے علاقوں تک بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ دنیا کے سابق ہیوی ویٹ چیمپئن گزشتہ جمعے کو 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، لیکن لوئی ویل کینٹکی کا علاقہ ویسٹ اینڈ، جسے محمد علی کے بچپن کا گھر بھی کہا جاتا ہے، نسلوں کے لیے امید کی آواز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریمون ٹیلر کی رپورٹ میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
I float like a butterfly, sting like the bee. The reason that I rhyme is because of Ali.
یہ آواز ہے کرس فلو کی، جو ایک نظم گا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے میں تتلی کی طرح گشت کرتا ہوں، شہد کی مکھی کی طرح ڈنگ مارتا ہوں، اور میری نظموں کی وجہ محمد علی ہیں۔ لوئس ویل کے بہت سے رہائشیوں کی طرح گلوکار، ریپر اور کمیونٹی کے سرگرم کارکن کرس فلو فور ہین کینٹکی پر فخر کرتے ہیں، جسے وہ اپنا گھر کہتے ہیں۔ ان کا علاقہ ویسٹ اینڈ کبھی دی گریٹسٹ کا لقب پانے والے محمد علی کے قدموں کی دھمک سے واقف رہا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد علی کی شخصیت کا اثر ہمیشہ محسوس ہوگا۔ محمد علی باکسر کے پڑوسی کرس کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس مثبت رویے کو دیکھتے ہیں جس کے لیے علی کھڑے ہوئے تھے، تو اس سے مجھے مثبت سوچ پر بھروسہ کرنے اور اس پر یقین رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ بندوق سے پھیلنے والے تشدد کا نشانہ بننے کے بعد کرس فور ہینڈ نے بچوں کو جرائم پیشہ ٹولوں سے متعلق پڑھانے کو اپنی ترجیح بنا لیا، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں وہ اس کا نشانہ بن سکتے تھے، جیسا کہ ویسٹ اینڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ بحیثیت کھلاڑی اور فلاحی کارکن کے محمد علی کی عظمت ایک درست پیغام دیتی ہے۔
When you're part of that, it makes you think, hey, I can be something too.
کرس کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس جگہ کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کچھ بن سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو آج ایک امید دینی ہے۔ محمد علی ایک لیگیسی چھوڑ گئے ہیں جہاں نوجوان لوگوں کو امید سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اور ریپر ہیں، مارک سٹیمپلے۔ مارک سٹیمپلے شکاگو سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب لوئس ویل میں رہتے ہیں۔ وہ محمد علی باکسر کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کبھی نہیں بھولتے۔ مارک سٹینلے بتا رہے ہیں کہ وہ میری طرف مڑے، میرا ہاتھ پکڑا اور اس سے پرجوش انداز میں ہلاتے رہے۔ لوگوں کو، خاص طور پر سیاہ فام لوگوں کو، بہت سے مسائل کا سامنا تھا ان دنوں، اور دیکھیں کس طرح محمد علی نے ان مسائل کو حل کیا۔ یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو محمد علی سے ملتی ہے، اور یہ طاقت آپ کو ان کی موجودگی میں ہی ملتی ہے۔ مرجوری ہاف مین نے پوری زندگی ویسٹ اینڈ میں گزاری ہے۔ وہ 79 برس کی ہیں اور وہ یاد کرتی ہیں کہ کس طرح وہ محمد علی اور ان کے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کے سامنے والے پارک میں مل کر کھیلا کرتی
تھیں۔
مرجوری کہہ رہی ہیں کہ میں نوجوان لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ نہیں کر سکتے، اور یہ نوجوان رک کر سوچتے ہیں۔ مہربان خدا پر یقین رکھیں، اپنے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیں، وہ ایک اور محمد علی بن سکتے ہیں، یا پھر وہ جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ نوجوان ہوں یا بزرگ، ویسٹ اینڈ کے باسی جہاں محمد علی پلے بڑھے، سب کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عظیم ترین باکسر محمد علی ان کی زندگیوں میں موجود رہیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ اس سال صدارتی انتخاب کے حوالے سے ان کا کردار امریکی عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ صدارت ایک سنجیدہ کام ہے۔ انہوں نے این بی سی چینل کے ٹونائٹ شو میں انٹرویو کے دوران کہا کہ یہ ایک ریئلٹی ٹی وی نہیں ہے، یہ شو جمعرات کو نشر کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کام کرنا پڑتا ہے، اور مجھے بہت اعتماد ہے کہ اگر امریکی عوام کو یاد دلایا جائے کہ کیا چیز داؤ پر ہے اور کن اہم ترین معاملات میں ہمیں چیزیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ ایک اچھا انتخاب کریں گے۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں کے پرائمری انتخابات کے عمل سے اوباما اب تک باہر رہے ہیں، مگر اب جب کہ ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں صدارتی انتخاب میں ایک دوسرے سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، صدر وائٹ ہاؤس میں کسی ڈیموکریٹ کو لانے کے لیے مدد کریں گے جو پارٹی کے امیدوار کی عہدے صدارت پر تیسری مدت ہوگی۔ امریکہ نے شام کے اہم اتحادی روس پر اس حوالے سے دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے کہ وہ شام کے اندر محصور علاقوں تک انسانی امداد کی ترسیل کے لیے اس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ محکمہ خارجہ نے بدھ کو کہا کہ امریکہ نے روس سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں تک امداد کی فراہمی کے لیے اپنے فوجی جہاز استعمال کرے جو صدر بشار الاسد کی فورسز کی وجہ سے امدادی سامان کی فراہمی سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ شام میں روس کے فضائی اثاثے موجود ہیں اور پرواز کرنے کے لیے روس کے پاس بظاہر شامی حکومت کی اجازت بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں اہم پرائمری مقابلوں کے بعد صدارتی انتخابی دوڑ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور دو بڑی پارٹیوں کے امکانی نامزد امیدواروں ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان عام انتخابات میں اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے سٹیج سجنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ مقابلہ امریکی عوام کو ایک تلخ انتخاب اور ایک ایسی انتخابی مہم سے دوچار کرے گا جو یقینی طور پر امریکی تاریخ کی ایک انتہائی ناخوشگوار انتخابی مہم ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور سے متعلق نمائندے جم ملون کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے لیے یہ تاریخ ساز خوشگوار لمحہ ہے جو اب امریکی تاریخ میں صدارتی انتخابات کے لیے پہلی نامزد خاتون بننے کے راستے پر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا تھوڑا سا وقت اپنے متوقع ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں ضائع کیا۔
We believe that we are stronger together and the stakes in this election are high and the choice is clear. Donald Trump
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم دونوں مضبوط تر امیدوار ہیں اور اس الیکشن میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے اور انتخاب واضح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مزاج کے اعتبار سے ملک کے صدر اور افواج کے کمانڈر ان چیف بننے کے لیے غیر موزوں ہیں۔ ہلری نے منگل کے روز ہونے والے پرائمریز کے ایک اہم مارکے میں کیلیفورنیا کی اہم اور بڑی ریاست سمیت 6 میں سے 4 ریاستوں میں اپنے حریف برنی سینڈرز کو شکست دی۔ ڈیموکریٹ امیدوار برنی سینڈرز کے الفاظ،
The fight in front of us is a very, very steep fight, but we will continue to fight for every vote and every delegate.
ہمیں جس مقابلے کا سامنا ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت مقابلہ ہے، لیکن ہم ہر اس ووٹ اور ڈیلیگیٹ کے لیے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں مقابلہ جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہلری کلنٹن پر ان کے وزیر خارجہ کے دور اور کلنٹن فاؤنڈیشن کی جانب سے چندے جمع کرنے کی کوششوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ان پر سبقت لینے کے خواہش مند ہیں۔
ہلری کلنٹن ٹرن دی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹو ا پرائیویٹ ہیج فنڈ، دی رشنز، دی سعودیز، دی چائنیز آل گیو منی ٹو بل اینڈ ہلری۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے محکمہ خارجہ کو ایک نجی شراکت داری کے فنڈ میں بدل دیا تھا۔ روسی، سعودی اور چینی سب نے بل اور ہلری کو رقوم دی اور اس کے بدلے میں اپنے فائدے حاصل کیے۔ لیکن ٹرمپ ایک میکسیکو نژاد وفاقی جج پر تعصب برتنے کا الزام لگانے کے بعد بدستور اس نقصان کی تلافی کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے اس تبصرے کو ہاؤس اسپیکر پال رائن جیسے ریپبلکنز نے مسترد کر دیا تھا۔ ہاؤس اسپیکر پال رائن نے اس حوالے سے کہا تھا،
Claiming a person can't do the job because of their race is sort of like the textbook definition of a racist comment. I think that should be
کسی پر ان کی نسل کی بنیاد پر کوئی ایسا الزام عائد کرنے سے کام نہیں چل سکتا جو نصابی کتاب کی تعریف کے تحت نسل پرستی پر مبنی تبصرے کے زمرے میں آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے کلی طور پر لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے اور یہ کلی طور پر ناقابل قبول ہے۔ لیکن کیا میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جواب ہلری کلنٹن ہے؟ تو نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ہاؤس اسپیکر پال رائن کے۔ الینوائے کے سینیٹر مارک کرک ٹرمپ کے لیے بہت آگے تک چلے گئے اور انہوں نے ان کے لیے اپنی توثیق واپس لے لی۔ سینیٹر مارک کرک کے الفاظ، میرے نزدیک وہ ابراہم لنکن کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ نسل پرست اور ایک متعصب شخص ہے۔ دوسری جانب نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی یہ کہتے ہوئے ٹرمپ کے دفاع میں اٹھے،
I've said this before, that I know Donald Trump. I've known him for 14 years. And Donald Trump,
میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتا ہوں، میں انہیں گزشتہ 14 برسوں سے جانتا ہوں اور ڈونلڈ ٹرمپ نسل پرست نہیں ہے۔ تجزیہ کار کیلی کونڈک کا کہنا ہے کہ ہلری کلنٹن عام انتخابات کی مہم میں معمولی برتری کے ساتھ داخل ہوئی ہیں۔
Kind of a choice between stability in Clinton and radical change in Trump.
یہ ایک طرح سے کلنٹن میں پائی جانے والی استقامت اور ٹرمپ میں پائی جانے والی انتہائی عدم استقامت کے درمیان انتخاب ہے اور ہو سکتا ہے کہ ووٹر قدرے زیادہ قدامت پسند ہوں، سیاسی قدامت پسندی کے حوالے سے نہیں بلکہ اس حوالے سے کہ وہ کوئی بڑا خطرہ مول لینا نہ چاہتے ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ کلنٹن کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ٹرمپ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تجزیہ کار یہ بھی پیش گوئی کرتے ہیں کہ اگلے 5 ماہ کے دوران ایک ناخوشگوار اور کردار کی خصوصیات پر مرکوز مہم مقابلے پر حاوی رہے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کی خواتین ارکان پارلیمان نے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخاب لڑنے کے ٹکٹ کی امیدوار ہلری کلنٹن کی حالیہ کامیابیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ میں رواں سال کے اواخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں پہلی مرتبہ ملک کی ایک خاتون کو صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے درکار حمایت حاصل ہونے کا پاکستان میں خواتین نے خیر مقدم کیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نامزدگی کے لیے درکار مندوبین کی حمایت حاصل کرنے کے بعد ہلری کلنٹن ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون امیدوار ہوں گی۔ پاکستان کی حکمران جماعت کی سینیٹر اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کی سربراہ نزت صادق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
میں سمجھتی ہوں بہت خوش آئین بات ہے، کہیں پہ بھی خواتین اگر اس طرح آگے آئیں اور اپنا رول ادا کریں وہ بہت بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں بینگ اے لیڈی آئی فیل۔ بٹ آلسو میرا خیال ہے کیونکہ ہم نے ان کو اوور دا ایئرز دیکھا بھی ہے، ان کو ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں انہوں نے کام کیا ہے، اور آپ کو ایک سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا آپ میں وہ ہونا چاہیے، جو میں سمجھتی ہوں کہ شی ہیز اٹ ان ہر، اور ان میں یہ بات ہے بھی، اور یقیناً میرا خیال ہے وہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات میں ان کا رول بہت اچھا رہے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالے کہتی ہیں کہ ہلری کلنٹن کی اب تک کی کامیابی یقیناً دنیا بھر کی خواتین کے لیے حوصلہ افزا ہے۔
میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں، اور یو ایس میں پہلی مرتبہ ایک خاتون پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ آئی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں امن کے لیے بہتر کام کریں گی۔ جو اس وقت جنگ شروع ہے، جو اس وقت مختلف خطوں میں وارس شروع ہیں، اس کے سلوشن کے حوالے سے، کیونکہ خواتین امن کے حوالے سے ہمیشہ وہ ان کا کردار زیادہ ہوتا ہے، تو آئی تھنک اور یہ بہت اچھی بات ہے یو ایس کے خواتین کے حوالے سے بھی، پوری دنیا کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی، اور وی وش ہر آل دا بیسٹ۔
کوسر بانو ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ ہیں، ان کے بقول ہلری کلنٹن کی باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار کی نامزدگی سے دنیا بھر کی خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی۔
خواتین کو ٹاپ لیولز میں ہونا چاہیے تاکہ پالیسیز انفلوئنس کر سکیں، تو ہلری جب آئیں گی تو ظاہر ہے امریکہ کا رول ایسا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا وہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، تو اوبیسلی ساری کنٹریز پہ اس کا اثر ہوگا، انفلوئنس ہوگا، اسٹریٹجیز انفلوئنس ہوں گی، اور انکریجمنٹ ملے گی کہ خواتین بھی ٹاپ لیول پہ بیٹھ کے ڈیسیجنز لے سکتی ہیں، دنیاوی معاملات کو جو ہے نا آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ اب تک یہ اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے کہ خاتون لیڈ نہیں کر سکتی۔
ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کر چکی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نئے مقرر کردہ ہیڈ کوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ انہوں نے بدھ کی رات لاہور پہنچ کر یہ بیان دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود۔
پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر کو آئندہ ماہ شروع ہونے والی انگلینڈ کرکٹ سیریز کے لیے برطانیہ کا ویزا جاری کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے ایک بیان میں کہا کہ ویزا جاری کیے جانے کے بارے میں انہیں برطانوی حکام نے بتایا ہے۔ 6 سال قبل انگلینڈ میں کھیلے جا رہے ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ میں اسپاٹ فکسنگ کے مرتکب ہونے پر محمد عامر کو نہ صرف 6 ماہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کرکٹ کی عالمی تنظیم آئی سی سی کی طرف سے ان پر 5 سال کی پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی۔ محمد عامر کو دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیم کے 17 رکنی اسکواڈ میں شامل تو کیا گیا تھا، لیکن ان کی شرکت برطانوی ویزے سے مشروط تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 6 سال بعد برطانیہ کے اسی گراؤنڈ میں محمد عامر کی واپسی ہوگی جہاں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا تھا۔ پاکستانی ٹیم رواں ماہ انگلینڈ روانہ ہوگی جبکہ پہلا ٹیسٹ میچ 14 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ دریاسنا پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے کہا ہے کہ دورہ انگلینڈ ان کا پہلا ہدف ہے۔ ہیڈ کوچ مقرر ہونے کے بعد بدھ کو مکی آرتھر لاہور پہنچے تھے جہاں انہوں نے جمعرات کو اپنی پہلی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے عالمی درجہ بندی میں اس کی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے وہ پرعزم ہیں۔ उनका कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और वो उनके साथ भरपूर मेहनत करेंगे।
I don't care if they fail. I don't care if they make mistakes. Professional people are going to make mistakes. As long as we're learning from those mistakes and going forward as a team, I'm going to be happy.
मिकी आर्थर ने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि अगर खिलाड़ी नाकाम होते हैं और वो गलतियां करते हैं। प्रोफेशनल लोगों से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होगी। हेड कोच के बकौल कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक समेत बोर्ड के अहदेदारों से उनकी बातचीत मुफीद रही है और वो एक मजबूत मनसूबाबंदी लेकर आए हैं। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मिकी आर्थर को गुज़श्ता माह कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया था। ये मनसब अप्रैल में वकार यूनस के मुस्ताफी होने की वजह से खाली हुआ था। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
सदर बराक ओबामा ने साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की नामजदगी की तौसीक कर दी है। दो रोज कबल उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती नामजदगी हासिल कर ली। उनका कहना था कि देखिए, मैं जानता हूं कि ये कितना मुश्किल काम हो सकता है, इसलिए मैं जानता हूं कि हिलरी इसके लिए बहुत बेहतर होगी। मिस्टर ओबामा ने यह बयान क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम की वेबसाइट पर एक वीडियो में दिया है। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में रमज़ान के मुकद्दस महीने में रिवायती फायरबंदी के बावजूद जुमेरात के रोज़ मुतअद्दिद खुदकुश हमलों में 20 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए। काहिरा से एडवर्ड यूरेनियन की रिपोर्ट में मज़ीद तफ़सीलात पेश ख़िदमत हैं। बगदाद के मशरकी ज़िले अलजदीदा में एक कार बम धमाके के बाद गाड़ियों से काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। जगह जगह धात के टुकड़े और दीगर मलबा पड़ा था। एक लड़का पुलिस से बात कर रहा है कि किस तरह उसने मिनटों कबल एक कार बम धमाका देखा। इमदादी कारकुनों ने मट्टी के मलबे से जख्मियों को निकाला और एम्बुलेंस जख्मियों को लेकर करीबी अस्पताल पहुंची। अलजजीरा टेलीविजन ने रिपोर्ट दी है कि दाइश ग्रुप ने अलजदीदा में होने वाले कार बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरा कार बम धमाका शिमाली बगदाद के इलाके ताजी में एक फौजी चौकी के नज़दीक हुआ। इराकी सरकारी टीवी के मुताबिक इस धमाके में 7 फौजी हलाक हो गए। जुमेरात के रोज़ होने वाले ये कार बम हमले एक ऐसे वक्त हुए हैं जब हुकूमत एक हालिया फौजी कार्रवाई में दाइश के जेरे कब्जा इलाके फलूजा को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो बगदाद के मगरिब से 40 किलोमीटर के फासले पर है। सरकारी फोर्सेस और उनकी शिया मलेशिया इत्तेहाद का कहना है कि वो शहर के जनूबी ज़िले में दाखिल हो गए हैं। तजियाकार हिलाल काशान, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत में पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका को बताते हैं कि बगदाद में कार बम हमलों को ज़रूरी नहीं कि फलूजा के खिलाफ सरकारी फौजी कार्रवाई से जोड़ा जाए, लेकिन दाइश पर बढ़ते दबाव की वजह से उसकी जानिब से ये रद्देअमल मुमकिन है।
This is Ramadan and radical movements, especially ISIS, launched suicide attacks on urban centers.
ये रमज़ान का महीना है और कट्टर तहरीकें, खास तौर पर दाइश, रमज़ान के महीने में इराक के शहरी इलाकों में खुदकुश हमले करते हैं। फलूजा की कार्रवाई से दाइश दिफाई अंदाज इख्तियार कर रहा है, लिहाजा उन्हें बेकाबू खुदकुश हमले करने का जवाब मिल गया है। अरब ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट दी है कि दाइश ने मई के महीने में इराक, शाम और लीबिया में 119 हमले किए हैं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब 2 बरस कबल इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई तो ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इराकी कुर्द अपने ख़ानदान वालों को छोड़कर पेशमरगा नामी जंगजू ग्रुप में बड़ी तादाद में शामिल होना शुरू हुए। उस वक्त वो इंतहा पसंदों के मजबूत गढ़ मोसल की जानिब बढ़ रहे थे। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार शेरन बैन ने पेशमरगा के कमांडरों से गुफ्तगू की है। तफसीलात के साथ शहनाज नफीस।
2 साल पहले रिनास रशीद बॉडी बिल्डर बनने का अपना ख्वाब एक तरफ रखते हुए दाइश इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ने की गरज से पेशमरगा में दाखिल हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार शेरन बैन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
पेशमरगा
مجھے احساس ہوا کہ پیشمرگہ میں شریک ہونا میرا قومی فریضہ ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا میرے لیے خوشی کا باعث ہے. ہم بھائیوں کی طرح ہیں اور ایسے میں جب میرے پیشمرگہ کے بھائی اگلے محاذ پر لڑ رہے ہیں مجھے گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. یہ الفاظ تھے مسٹر رشید کے. اب رشید ایک جنگجو ہیں اور اس لڑائی کا حصہ ہے جس کے تحت داعش کے انتہا پسندوں کو 20 کلومیٹر سے زیادہ علاقے کی طرف دھکیلا دیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر رناس رشید کے الفاظ. میرا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے. میرے 6 بھائی اور 3 بہنیں ہیں اور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. پیشمرگہ کے دیگر لوگوں کی طرح میرا خاندان، میری بہنیں اور میرے بھائی میرے لیے پریشان ہیں. میرا فون پہ ان سے رابطہ ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر رشید کے. پیشمرگہ کے کمانڈر جنرل سعید خضر 2 محاذوں پر لڑائی کی سربراہی کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا.
The first front circled behind the enemy with a strong force and captured the area.
ایک محاذ پیچھے سے دشمن کو مضبوط قوت کے ساتھ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور اس نے داعش کے پیچھے والے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے. بعض علاقوں میں دشمن مزاحمت دکھا رہا ہے جبکہ بعض جگہوں سے یہ بھاگ رہے ہیں، جبکہ دوسرا فرنٹ براہ راست دشمن پر حملہ کر رہا ہے. پیشمرگہ کے ایک اور جنرل سلار تیمور نے داعش کے ہتھ کنڈوں کو بیان کرتے ہوئے کہا.
IS are divided into small teams spread out in different areas. Some of the teams build tunnels.
داعش چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہے اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. بعض گروپوں نے فضائی حملوں سے بچنے کے لیے سرنگیں تعمیر کی ہیں اور ان کے گھر اگر تباہ ہو بھی جائیں تو سرنگیں اپنی جگہ اسی طرح موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ اپنے مخالفین کے خلاف خودکش حملہ آوروں کا استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے پیشمرگہ کے ایک جنرل سلار تیمور کے. موصل کے مشرق میں تقریباً 20 کلومیٹر کا علاقہ اس وقت پیشمرگہ کے کنٹرول میں ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اب جبکہ برطانیہ 23 جون کو ہونے والے ریفرنڈم میں اس فیصلے سے متعلق ووٹ دے گا کہ آیا اسے یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے یا نہیں، سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے علیحدگی یا بریگزٹ کے حق میں ووٹ دینے سے بالٹک ریاستوں میں تشویش پیدا ہوگی. ڈینیل شیرف کی رپورٹ میں مزید تفصیلات.
اگر بریگزٹ کے ووٹر یورپی یونین سے علیحدگی پر اس مقابلے کو جیت جاتے ہیں تو سابق سوویت ریاستوں جیسا کہ استونیا، لیتھویا اور لیتھوینیا کے پاس یورپین یونٹی پر سوال اٹھانے کا اچھا جواز مل جائے گا. رشین اکیڈمی آف سائنس انسٹیٹیوٹ آف یورپ سے وابستہ الیگزی گرومیکو کا کہنا ہے.
I think for the Baltic states and for Poland it would be much more difficult to
میرے خیال میں بالٹک ریاستوں اور پولینڈ کے لیے یہ بہت حد تک مشکل ہوگا کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات میں کسی بھی قسم کی نرمی کی سخت مخالفت پر زور دیں. روس کی یوکرین میں جارحیت کچھ بالٹک ریاستوں میں اس خدشے کا سبب بن رہی ہے کہ اگلا نشانہ وہ بن سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ امریکی قیادت والے نیٹو دفاعی اتحاد کے رکن ہیں. تجزیہ کار پیٹر کرکو نے اسکائپ کے ذریعے بتایا.
I think even the NATO cooperation would deeply suffer a Brexit and its
میرے خیال میں حتیٰ کہ نیٹو تعاون بریگزٹ اور اس کے منفی سیاسی اور اقتصادی نتائج سے شدید متاثر ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ملک فوج اور دفاع پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے. دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹو اس سے متاثر نہیں ہوگا. امریکہ اور یورپی یونین کا روس کی جارحیت کے خلاف اتحاد ابھی بھی کمزور ہو سکتا ہے. کارنگی ماسکو سینٹر سے وابستہ الیگزینڈر بائنیو کا کہنا ہے.
Great Britain always was considered as a most pro-American part inside the union.
یونین کے اندر گریٹ بریٹن ہمیشہ سے ایک امریکی نواز جماعت خیال کی جاتی تھی اور بالٹک ریاستیں اور پولینڈ اور مشرقی یورپی ملک یورپ کی سیاست میں زیادہ امریکی اثر و نفوذ میں دلچسپی رکھتے ہیں، کم میں نہیں.
введение этого соглашения в жизнь,
which is a real threat to
three parties in the coalition.
لیکن نیٹو کے اتحاد پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسٹونیا کے لیڈروں نے مئی میں وائس آف امریکہ کی روسی سروس کو بتایا کہ ماسکو کی جانب سے فوجی اقدام ایک بے وقوفی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یورپی یونین پر اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ وہ اپنے چیلنجوں پر قابو پا رہا ہے، جس میں ممکنہ بریگزٹ بھی شامل ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آئی سی ایل یا داعش کی فنڈز اکٹھا کرنے، اپنے جنگجوؤں کو تنخواہیں دینے اور اپنی کارروائیوں پر خرچ کرنے کی صلاحیت مسدود کرنا، اس دہشت گرد گروپ کو نقصان پہنچانے اور بالآخر اسے نیست و نابود کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ آئی سی ایل، جو داعش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنی مالی ضرورتیں، استحصال، عوامی چیزوں پر ٹیکسوں، کمپنیوں کے منافعوں میں جبرن حصہ داری اور تیل کی غیر قانونی فروخت، چرائے گئے قدیم تاریخی نوادرات اور حتیٰ کہ غلاموں کی فروخت سے پوری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اسے ایگزیکٹو آرڈر نمبر 13224 کے تحت غیر ملکی دہشت گرد تنظیم یا خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ایسے گروپوں کے طور پر نامزد کرنے سے امریکہ ان رقوم کو منجمد کرتا ہے جو امریکی حکام کی دسترس میں ہیں۔ جب دہشت گرد گروپ نامزد کر دیے جاتے ہیں تو ان پر بین الاقوامی بینکاری نظام مؤثر طور پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فروخت کاروں کو رقوم کی منتقلی اور عطیہ دہندگان سے رقوم کی وصولی کی ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی کاروباروں، مصنوعات سازوں اور افراد ان کے ساتھ لین دین یا تجارت کرنے سے روک دیے جاتے ہیں۔ تقریباً 18 مہینے پہلے داعش کے لیڈر اور امریکی محکمہ خارجہ کے خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد ابو بکر البغدادی نے یمن، سعودی عرب اور لیبیا میں جنگجوؤں کی جانب سے حلف وفاداری اور ان ملکوں میں داعش کی شاخیں قائم کرنے کا خیر مقدم کیا تھا۔ مئی کے آخر میں امریکی محکمہ خارجہ نے لیبیا، یمن اور سعودی عرب میں داعش کی مقرر کردہ شاخوں کو خصوصی عالمی دہشت گرد قرار دیا۔ اس نے لیبیا میں داعش کی شاخ کو بھی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کر دیا۔ داعش کی اطاعت کے اعلان کے بعد سے ان تمام تین شاخوں نے کئی ہلاکت خیز حملے کیے ہیں۔ دوسری طرف دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ یمن کے داعش گروپ نے مارچ سن 2015 میں ہونے والے دو الگ الگ خود کش بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، جن کا ہدف یمن کے دارالحکومت صنعا کی مساجد تھیں۔ اس کے نتیجے میں 120 سے زیادہ افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ داعش کی سعودی عرب شاخ سعودی عرب اور کویت دونوں ملکوں میں شیعہ مساجد کے خلاف کئی حملے کر چکی ہے، جن میں 50 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ داعش کی لیبیا شاخ نے 21 مصری قبطی عیسائیوں کو اغوا اور ہلاک کیا۔ انہوں نے حکومت اور عام شہریوں کے خلاف بھی متعدد حملے کیے، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گرد قرار دینے کے ذریعے امریکہ دہشت گردی میں ملوث گروپس اور افراد کو بے نقاب اور تنہا کر رہا ہے۔ دہشت گرد نامزد کرنے کے عمل سے نہ صرف متشدد گروپس پر سخت پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اس سے امریکی حکومت کے تمام حصوں کو ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کے صلاح مشورے سے دہشت گردی کی مضموم سرگرمیوں کے قلاقمہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ
اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے، بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے۔ ڈین بیلسکی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جماں عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا۔
This is time of life, peak health. You're not going to see any change. So we did see change and that was surprising.
یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی۔ اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک۔ چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ڈوینڈن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے، محققین نے اس کا جائزہ لیا۔ 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں، گردوں، جگر، نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیلسکی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
So we tested their balance, we tested their strength, we tested their motor coordination. We interviewed them.
چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا، ان سے سیڑھیاں چڑھنے، سودا سلف اٹھانے، ایک میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی، اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے، جیسے کہ وہ کمزور تھے، ان میں توازن نہیں تھا، وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبہ کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دیں تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ تمام مطالعہ ایک جریدے پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کے نتائج سے بڑھاپے کے امراض کا نوجوانی میں پتہ چلانے اور ان کا تدارک کرنے میں مدد ملے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی فلم وار چنئی ایکسپریس سے آگے نکل گئی، تفصیلات فکر و فن میں۔ راہ میں نہ روکے مجھ کوئی آسمان، میرا دور ستارہ، میں تو یوں ہی ٹھہرا صدیوں سے یہاں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے سن 2013 نہایت خوشگوار ثابت ہو رہا ہے۔ پہلے فلم زندہ بھاگ کو دنیا کے سب سے معتبر فلمی میلے آسکرز کی فارن فلم کیٹیگری میں شامل کیا گیا، اور اب لالی ووڈ کے سپر سٹار اور ڈائریکٹر شان کی فلم وار نے ریلیز کے ابتدائی 2 دنوں میں کھڑکی توڑ رش لے کر پاکستانی باکس آفس پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ فلم کو ایک اور اعزاز بھی مل گیا ہے، اور وہ ہے ایڈوانس بکنگ کے طور پر سب سے زیادہ ٹکٹ فروخت ہونے کا ریکارڈ۔ دہشت گردی کے موضوع پر بننے والی فلم وار عید الاضحیٰ کے موقع پر 42 سینما گھروں میں ریلیز ہوئی، جس نے 2 دنوں میں 2,70,00,000 روپے کما کر عید الفطر پر ریلیز ہونے والی شاہ رخ خان اور دیپیکا پاڈوکون کے فلم چنئی ایکسپریس کا ریکارڈ توڑ ڈالا، اور ریلیز کے ابتدائی 2 دنوں میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی۔ فلم نے پہلے دن 1,14,00,000 روپے کمائے۔ اس کے مقابلے میں چنئی ایکسپریس کا پہلے دن کا بزنس 90,00,000 روپے تھا۔
We have reason to believe that Pakistan's going to be hit by a major terrorist attack.
Mujtaba, you look terrible.
Happy to see you too, sir.
So you know what would be really nice? If you can stop focusing on yourself for a change and start focusing on the country. is if this plan is as serious as we think it is, I assure you, it will be devastating.
Pakistani box office par kisi Bharati film aur wo bhi Shah Rukh Khan ki film ka record toote, to bhala Bharati media mein iske tazkire kaise na hote? भारत की सबसे बड़ी खबर रसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया CNN, IBN और दीगर कई चैनल्स ने वॉर की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी को नुमाया अंदाज में कवरेज दी।
अरेंजमेंट्स फॉर दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड।
मैंने जंगें तुम्हारी पैदाइश से पहले की लड़ना शुरू की हुई है।
आई डोंट डू दिस एनीमोर।
ये टूट कर मोहब्बत करते हैं इस मुल्क की मिट्टी से और सबसे बढ़कर ये चाहते हैं कि उनके आने वाली नस्लें जिस पाकिस्तान में पैदा हों वो एक आजाद और रोशन पाकिस्तान।
25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली फिल्म वार की दुनिया के 25 मुल्कों में नुमाइश मुतवक्के है। फिल्म ट्रेड से जुड़े लोगों को तवक्को है कि अगर फिल्म इसी तरह हाउसफुल रही तो एक हफ्ते में 55 लाख रुपए से जायद का बिजनेस करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन जाएगी। अब तक ये रिकॉर्ड मैं हूँ शाहिद आफरीदी के पास है जिसने 55,40,000 रुपए का बिजनेस किया था।
हालात जंग में अब तक हमारे 40,000 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। हमारी तर्ज जिंदगी, हमारी रवायात, हमारा दीन सब कुछ दांव पर
है।
वार का बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म बॉस से डायरेक्ट मुकाबला था जिसने पहले दिन अच्छा बिजनेस किया लेकिन अगले ही दिन इस फिल्म से लोगों की तवज्जो हट
गई।
वार की कास्ट में शामिल हैं शान, शमून अब्बासी, आयशा खान और सिंगर अली अजमत। इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है urduvoa.com। असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
2 लाख रुपया लाओ, अपने
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں سید افسر امام. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.